حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سام، جس کی اولاد عرب اور ایشیا کی طرف پھیل گئی، پھر سام کا ایک بیٹا ارم، اور پھر ارم کا پوتا ہوا عاد، جس کی اولاد اہل عاد کے گمشدہ شہر ارم کے متعلق میں نے بھی آپ کو بتایا۔ اس ارم کا کسی دوسرے بیٹے سے ایک اور پوتا بھی تھا، سمود۔ اس سمود سے بھی ایک نسل چلی جو بعد میں اہل سمود یا وادی ہجر والے کہلائے۔ یہ لوگ خالص عرب تھے، جنہیں عرب عربا کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں ان دونوں کزن نیشنز کا نام یعنی عاد اور سمود کا ذکر اکثر ایک ساتھ دیکھنے کا ملتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ارم والوں کا ذکر قرآن پاک میں 24 مرتبہ تھا، ان کے ان کزنز یعنی ہجر والوں کا ذکر 23 مرتبہ ہے۔ سمود طویل عرصے پر پھیلی نسل یا قوم رہی ہے، اور ان کا اوریجن وادی ہجر تھا، جو آج کے سعودی عرب اور جارڈن کے درمیان ایک راستے پر ہے۔ قرآن پاک میں انہیں اہل ہجر بھی کہا گیا ہے، کیونکہ یہ پتھر کے بڑے بڑے پہاڑوں میں اپنے گھر تراشا کرتے تھے۔ یہ گھر آج بھی موجود ہے۔ ان کی طرف آنے والے نبی کا نام حضرت صالح علیہ السلام تھا، اور اہل ہجر نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک معجزے کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمیں پتھر کی چٹانوں سے ایک حاملہ اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، یعنی کہ کافی نہ ہوا ان پر جو انہوں نے حاصل کیا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا حاصل کیا تھا؟ کون تھے یہ اہل سمود، اور ان کی کون سی اچیومنٹس کی بات ہو رہی ہے؟ اور سب سے اہم بات کہ اپنی کزن نیشن ارم والوں کی طرح ان کا کیا جرم تھا؟ ایک بات ہوتا ہے کہ ہجر والے ارم والوں کے بعد آئے تھے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بتا دیا ہے، لیکن آرکیالوجی کے حوالے سے ارم والوں کی نسبت ہجر والوں کے ٹریسز مجھے کہیں زیادہ ملے۔ آرکیالوجی میں جہاں ارم والوں کا ذکر صرف ایک جگہ عدہ کے نام سے ہے، وہاں مجھے ہجر والوں کا ذکر 5 جگہ ملا ہے۔ ان کا پہلا ذکر تو آج سے 5000 سال پرانی سمرہ کی تہذیب میں ملتا ہے۔ سومیرینز کے متعلق تفصیل کے ساتھ میں آپ کو نئے چیپٹر میں بتاؤں گا۔ ان کا دوسرا ذکر آج سے 2500 سال پہلے ایک آشوری بادشاہ سارگون ٹو کی تختیوں میں بھی ملتا ہے، جہاں وہ صحرا میں رہنے والے تامودی لوگوں سے شکوا کر رہا ہے کہ وہ اسے تحفے کیوں نہیں بھیج رہے۔ پھر ان کا تیسرا ذکر آج سے 2500 سال پہلے گزرے بابل کے آخری بادشاہ نیبونیڈس کے ایک حکم نامے میں بھی ملتا ہے، جس کے اندر تیمودا آرابا، یعنی کہ سمودی عرب یا ایک عرب کے سمود کے آدمی کو چاندی کے سکے ادا کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے، اور اس خط کے مطابق وہ شخص کوئی بہت بڑا تاجر تھا۔ پھر ان کا چوتھا ذکر آج سے 2100 سال پہلے کی سفائٹک ٹیبلٹس میں ملتا ہے، جو شام اور اردن کے خانہ بدوشوں کی لکھی ہوئی تختیاں ہیں۔ پتھر کی ان تختیوں میں ایک ایسے سال کا ذکر ہے جس میں تمد اور قسم کے درمیان بڑی خونریز لڑائی ہوئی تھی، اور ان کا پانچواں ذکر آج سے صرف 1800 سال پہلے کے رومنز کے ہاں ملتا ہے، جہاں وہ سعودی عرب میں الروافہ کے مقام پر ایک مندر کا ذکر کر رہے ہیں، جو اس وقت کے رومن گورنر نے بذات خود سمود کی سپورٹ سے بنوایا تھا، اور مزید یہ بھی کہ وہ رومن فوج کی لڑائی میں مدد بھی کیا کرتے تھے، یعنی کہ وہ رومن آرمی کی ایک آکسلری سپورٹ تھے۔ لیکن آپ یہاں ایک عجیب سی بات نوٹ کر رہے ہیں کہ سمود کا ذکر 3500 سال کی آرکیالوجی پر پھیلا ہوا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہمارے پاس سمرہ سے بھی پرانا ڈیٹا ہوتا تو شاید ہمیں اس کے اندر بھی ہجر والوں کا ذکر ملتا۔ یہ ایک بہت ہی طویل زمانے پر پھیلی ہوئی ایک قوم تھی، اور ان کے متعلق ایک عجیب بات کہ ہیومن جینوم پروجیکٹ کے تحت آج بھی پاکستان کے سندھ اور انڈیا کے راجستھان میں پائے جانے والے رابری قبائل کی پشتیں انہی سمود سے جا کر ملتی ہیں۔ یہ لوگ کہاں اور کس طرح رہتے تھے؟ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے گئے ایک پیغام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا ہے، اور تمہیں زمین پر رہنے کی جگہ دی ہے، ایسے کہ تم نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر اس میں گھر بناتے ہو۔ سعودی عرب اور جارڈن کے درمیان ایک علاقہ ہے جسے وادی ہجر یا مدائن صالح بھی کہتے ہیں۔ 131 بڑے بڑے پہاڑ جنہیں تراش تراش کر گھر بنائے گئے تھے، اور ان کی باقاعدہ دریافت بھی بڑے ہی عجیب طریقے سے ہوئی تھی، आपको याद है मैंने आपको बताया था कि 19वीं सदी में जब यूरोप अरब पर हाकिम था, उस वक्त अंग्रेज़ों का आपस में सहराओं के एडवेंचर्स की शर्तें लगाना बड़ी आम सी बात होती थी। इसी तरह 1812 में स्विट्ज़रलैंड का एक मुसाफिर जो जॉर्डन घूमने गया और गलती से रास्ता भटक कर पहाड़ों में पेट्रा दरियाफ्त कर बैठा था, उसकी इन कहानियों ने एक और अंग्रेज़ चार्ल्स मोंटाज को बड़ा मुतासिर किया। इसने भी अरब में बड़े बड़े पहाड़ों में मौजूद घरों की कहानियां सुन रखी थी। लिहाजा 1876 में यूरोप से हज पर आने वाले एक काफिले के साथ चलाया और ऑफिशियली वादिय हिजर को दरियाफ्त कर लिया। 131 अजीम शान पहाड़ जिन्हें काट काट कर तराश तराश कर इनके महल बनाए गए थे। सूरह अंकबूत, और हमने अहले आद और अहले समूद को भी गारत किया जिनमें से बाज के मकानात तुम्हारे सामने हैं। लेकिन क्या वादिय हिजर में 131 पहाड़ों को तराश कर घर बना लेना इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी? शायद नहीं, ये 131 पहाड़ काट लेना काफ़ी नहीं था। सूरह आराफ में गौर से देखें, अल्लाह ने तुम्हें आद के बाद जानशीन किया और ज़मीन में तुम्हें इस्टेब्लिश किया। समूद के ज़मीन में इस्टेब्लिश होने का जिक्र सूरह हूद में भी है, जिसका मफहूम कुछ ऐसे है कि समूद के भाई यानी इनके नबी सालेह ने कहा कि अल्लाह ही ने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया है और इसी ने तुम्हें ज़मीन में बसाया है, तुम्हें इस्टेब्लिश किया है। और यहाँ से इस चैप्टर के एक बहुत दिलचस्प हिस्से का आगाज़ होता है। इनफैक्ट इसके लिए बड़ी मेहनत से मैंने कुछ नक्शे भी तैयार किए हैं ताकि आपको इनकी अचीवमेंट्स दिखा सकूँ। समूद एक बहुत ही ख़ास जगह पर आबाद थे, वादिय हिजर की एक बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन पर, एक ऐसी जगह जो चंद सदियों बाद बनने वाले इंसेंस ट्रेड रूट का मरकज थी। इंसेंस ट्रेड रूट खुशबुओं वाली तजारती गुजरगाह, इसका ये नाम इसलिए हुआ क्योंकि पूरी दुनिया का यही वो वाहिद रास्ता था जो इंडिया से मसाले, अरब से खुशबुएं और मोती, और अफ्रीका से जानवरों की खालें, चाइना से लकड़ी, रेशम, कीमती पत्थर और बहुत सी दूसरी लग्जरीज लेकर यूरोप, अरब, इंडिया और जावा के जजीरों तक सफ़र का वाहिद रास्ता था। इनफैक्ट आज भी पाकिस्तान में मौजूद शाहराह रेशम इसी 2700 साल पुराने इंसेंस ट्रेड रूट का एक छोटा सा हिस्सा है। वीडियोस के अंदर मैं आपको ये नक्शे में तमाम रूट्स दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये तमाम रूट्स एक ख़ास जगह पर एक हब बना रहे हैं। सऊदी अरब, जॉर्डन और फलस्तीन के दरमियान मौजूद एक हब, एक मरकज़, अफ्रीका, एशिया, अरब और यूरोप को जोड़ने वाला हब, एग्जैक्टली उसी जगह पर जहां अहले समूद रहा करते थे। दौलत और पैसे के एतबार से ये कौम इंतहाई इस्टेब्लिश हो चुकी थी, और इस्टेब्लिश भी ऐसी जगह जहां इनके पास अफ्रीका, एशिया, अरब, यूरोप यानी ये दुनिया भर की दौलत चलती चली आ रही थी। शायद अब आपको समझ आ रही हो कि बाबुल के बादशाह ने समूदा अरबा नाम के किसी बहुत बड़े ताजिर को चांदी के सिक्के अदा करने का हुक्म क्यों दिया होगा, या फिर आशूरी बादशाह इनकी तरफ से तोहफे न आने का गिला क्यों कर रहा था। बेशक हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वाले समूद इंसेंस ट्रेड रूट से बहुत पहले के लोग थे, लेकिन यह इलाका यकीनन दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड रूट का मरकज था और इनके महल इस बात के गवाह हैं। लेकिन इनका जुर्म क्या था? इनका जुर्म भी सूरह आराफ ही में है कि अल्लाह ताला ने इन्हें ज़मीन में इस्टेब्लिश किया, उन्होंने पत्थरों के पहाड़ों में बड़े बड़े महल बनाए, लेकिन फिर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। अपने कज़न्स अहले आद की तरह ज़मीन में तकब्बुर, करप्शन और कुफर की भी बदतरीन शक्ल कि वो अल्लाह के साथ शरीक करने लग गए, उसी अल्लाह के साथ जिसने इन्हें इस्टेब्लिश किया था। अहले समूद की मजहबी प्रैक्टिसेस पर रिसर्च के दौरान मुझे चार बड़े नाम मिले हैं। आपको सफाइटिक टैबलेट्स याद होंगी, उनमें अहले समूद के दुशर्रा नामी एक बहुत बड़े बुत का जिक्र है, और बाकी तीन लात, उज़्ज़ा और मनात। इन तीनों बुतों का जिक्र इनफैक्ट सूरह नजम में नाम के साथ है। ये तीन बदतरीन और बदनाम ज़माना बुत थे और हज़ारों साल बाद भी मक्का के काफिर तक इनको पूछते रहे हैं। 7वीं सदी में लिखी गई हिशाम इब्नुल कल्बी की किताब किताबुल असनाम में इन तीनों बुतों के हवाले से बड़ी डिटेल्स मौजूद हैं, और बुत परस्ती के मुतालिक तफसील से मैं आपको 18वें चैप्टर में बताऊंगा। लेकिन फिलवक्त इस चैप्टर के अंदर सिर्फ रेफरेंसेस के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ کہ یہ تینوں فیمیل بت تھے جنہیں کافر ولاعوذ باللہ سورہ نجم کے مطابق اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، اور اسی لیے حضرت صالح علیہ السلام نے ہجر والوں کو توحید کی دعوت دی۔ صالح علیہ السلام کی یہ دعوت آپ کو سورہ اعراف میں بھی ملے گی کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرو، سورہ ہود میں بھی ملے گی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ دعوت آپ کو سورہ شعراء اور سورہ نمل میں بھی ملے گی کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، اللہ سے ڈرو، میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا، مجھے تو اللہ ہی اجر دے گا، لیکن جو یہ دنیاوی چیزیں تمہارے پاس ہیں کیا تم نے ان میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اللہ سے ڈرو۔ سورہ نمل، تم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اور ان لوگوں کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب سورہ ہود میں ہے کہ صالح، ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں اور آپ ہمیں ان کی عبادت سے روک رہے ہیں کہ جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آئے ہیں۔ سورہ شعراء، ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ پر کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے، آپ تو ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اگر آپ سچے ہیں تو پھر ہمارے لیے ایک معجزہ لائیں۔ اور یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے ایک منہ مانگے معجزے کی ڈیمانڈ کی کہ ہمارے لیے اس پہاڑی چٹان سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکال کر دکھائیں، یعنی ایک ایسی اونٹنی جو بچہ جننے سے صرف 5 مہینے دور ہو۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ چٹان پھٹی اور اس میں سے 10 ماہ کی ایک حاملہ اونٹنی نکل آئی۔ اس اونٹنی کا ذکر قرآن پاک میں کم سے کم 6 مرتبہ ہے اور 3 جگہ اسے ایک نام بھی دیا گیا ہے، بلکہ سورہ شمس میں تو صالح علیہ السلام نے خود اسے ایک نام دیا ہے، ناقۃ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی۔ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد سورہ نمل کے مطابق اہل ہجر 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے، ایک وہ کہ جن کے دل اللہ کی طرف مائل ہو گئے، لیکن دوسرے وہ جو اس معجزے کے بعد مزید سرکش ہو گئے۔ ان کی اس تقسیم کے بعد صالح علیہ السلام نے انہیں ایک بات کہی، وہ بات 5 سورتوں میں ہے، اور میں ان تمام مقامات میں سے صالح علیہ السلام کے اس پیغام کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دیکھو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے چھوڑ دو تاکہ یہ زمین میں کھاتی پھرے، اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ایک دن پانی پینے کی باری اس کی ہوگی اور ایک دن پانی پینے کی باری تمہاری ہوگی، تم نے اس کی باری کا خیال رکھنا ہے اور اسے کسی طرح کی برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، ورنہ اس کے بعد تم پر ایک دردناک عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ میں نے آپ کو وادی ہجر کے 131 پہاڑوں کے متعلق بتایا کہ کس طرح انہیں تراش تراش کر گھر بنائے گئے تھے، لیکن جس چیز کے متعلق میں آپ کو واقعتاً بتانا چاہتا تھا وہ 2018 میں ہوئی ایک دریافت تھی، ایک ایسی دریافت کہ جو ہزاروں سالوں سے نگاہوں سے پوشیدہ تھی۔ یہ دریافت 3 بڑے اداروں یعنی کنگ سعود یونیورسٹی، فرانس کے CNRS اور جرمنی کے میکس پلانک انسٹیٹیوٹ کے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے مل کر وادی ہجر کے قریب کی تھی۔ اس وقت تو انہیں لگا تھا کہ شاید یہ رومن دور کی کوئی چیز ہے، یعنی 2000 سال پرانی، لیکن بعد میں اس کی صحیح عمر معلوم کرنے کے لیے بہت سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیسٹس ہوئے تھے، مثلاً ٹول مارک انالیسز یا راک ایروژن انالیسز، اور بلکہ ایک لیومینیسنس ڈیٹنگ ٹیکنیک بھی استعمال کی گئی تھی، اور تب پتہ چلا تھا کہ یہ دریافت تو در حقیقت 7000 سے 8000 سال پرانی ہے، اور یہ دریافت تھی وادی ہجر کی چٹانوں میں تراشے ہوئے لائف سائز اونٹوں۔ یہ دریافت کرنے والی ٹیم کی چیف آرکیالوجسٹ تھیں ڈاکٹر ماریا گواگنن۔ انہوں نے ایک اسرائیلی اخبار ہیرڈز کو ایک انٹرویو دیا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ غور سے ڈاکٹر ماریا کے الفاظ کو سنیں۔ آرکیالوجی کی زبان میں چٹانوں میں تراشی شکلوں کو ہم ریلیفز کہتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ چٹان میں تراشے اونٹوں میں سے کچھ کے پیٹ گول اور ابھرے ہوئے ہیں، جیسا کہ وہ پریگننٹ ہوں۔ نیولیتھک دور سے ہمیں چٹانوں میں بنے بہت سے ریلیف ملتے ہیں، لیکن ان میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ریلیفز اتنے واضح ہوں کہ جیسے وادی ہجر کے ہیں۔ ان ریلیفز کو دیکھ کر تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اونٹ چٹان سے باہر آ رہا ہے۔ اب یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں لکھ رہا، بلکہ یہ الفاظ ڈاکٹر ماریا گواگنن کے ہیں کہ جو جرمنی کے میکس پلانک انسٹیٹیوٹ فار دی سائنس آف ہیومن ہسٹری کی لیڈ آرکیولوجسٹ ہیں۔ ان چٹانوں کی دریافت ہوئی جگہ کا نام کیمل سائٹ ہے، جبکہ اس پورے علاقے کا آفیشیل نام الہجر آرکیولوجیکل سائٹ ہے۔ یہ ساری رپورٹ جرنل آف آرکیولوجیکل سائنس میں بھی شائع ہوئی تھی، اور وہاں اس میں ایک مزید بات بھی لکھی ہے کہ ان چٹانوں کی دراڑوں میں ہمیں ایک ایسے جانور کی ہڈیاں بھی ملی ہیں کہ جو اونٹ نما تھا، لیکن ہمیشہ کہیں کہ شاید یہ ہڈیاں ان اوزاروں کا حصہ ہوں کہ جن سے یہ ریلیف تراشے گئے ہیں، اور اس پوائنٹ پر میں تھوڑا آگے چل کر بات کروں گا، لیکن مجھے نہیں پتا آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں۔ البتہ 7 سے 8 ہزار سال پرانی چٹانوں میں اونٹوں کی تراشی ہوئی شبیہ ہے، وہ بھی اس انداز میں کہ انہیں پریگننٹ دکھایا جا رہا ہو، اور اتنے واضح ریلیف کہ جیسے اونٹ چٹان سے باہر آ رہا ہو۔ اور دوسری طرف اہل ہجر کا اپنے نبی صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرنا کہ ہمیں چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکال کر دکھائیں، مجھے یہ نکات کہیں نہ کہیں ملتے ضرور نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ جب ان چٹانوں میں اونٹوں کے ریلیفز تراشے گئے تو یہ وہ دور تھا کہ جب ابھی انسان نے اونٹوں کو ڈومیسٹیکیٹ نہیں کیا تھا، یعنی ابھی تک اس نے اونٹوں کو پالنا شروع نہیں کیا تھا۔ اونٹوں کی دو اقسام ہیں، پہلا اونٹ ایک کوہان والا ڈرومیڈری اور دوسرا اونٹ دو کوہانوں والا بیکٹرین۔ بیکٹرین اونٹ کو انسان نے تقریباً 4.5 ہزار سال پہلے ڈومیسٹیکیٹ کیا تھا، اور ایک کوہان والے ڈرومیڈری کو تقریباً 5 ہزار سال پہلے۔ تو پھر اس سے بھی 3 ہزار سال پرانی چٹانوں میں اونٹوں کے یہ ریلیف کیسے آ گئے؟ آپ کو نوح علیہ السلام والے چیپٹر کی وہ کیو پینٹنگز یعنی غاروں میں ہوئی پینٹنگز یاد ہیں، جن کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غاروں کی ان پینٹنگ سے ہمیں ایک بہت اہم بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان نے جب جب کسی نئی چیز کو دیکھا، اسے حاصل کرنے کی خواہش کی، تو اپنی اس خواہش کو کسی نہ کسی انداز میں ایکسپریس کیا، اس خواہش کا کسی نہ کسی شکل میں اظہار کیا۔ جب جنگل میں ہرنوں کو دیکھا تو غاروں میں ہرنوں کی پینٹنگز بنائیں، یعنی خوراک اور فطرت کا ایک ایکسپریشن پینٹنگز کی شکل میں۔ شیروں کو دیکھا تو انہیں اپنی پینٹنگز میں بنا دیا، یعنی طاقت اور جنگل پر کنٹرول کا ایک ایکسپریشن پینٹنگز کی شکل میں۔ وادی ہجر میں بھی جب ابھی اونٹ کو ڈومیسٹیکیٹ ہونے میں مزید 3 ہزار سال باقی تھے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ لوگ صحرا میں اونٹوں کو دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے، لیکن ایک بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شاید وہ انہیں حاصل کرنا چاہتے ہوں گے، اور شاید اسی خواہش کا اظہار ایک ایکسپریشن کی صورت میں آج ہم دیکھ رہے ہیں، ایک آرٹ ایکسپریشن چٹانوں میں تراشے ہوئے اونٹوں کی شکل میں۔ اور واللہ عالم کیا پتہ اہل ہجر نے اسی خواہش کی وجہ سے ایک اونٹنی مانگی ہو، ایک حاملہ اونٹنی جو ایک بچہ بھی دے سکے۔ بہرحال سورہ قمر کے مطابق یہی اونٹنی ان لوگوں کے لیے آزمائش بن گئی، اس کا پانی پینا انہیں تکلیف دینے لگا، اس کا چلنا پھرنا انہیں غصہ چڑھانے لگا، اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ ویسے تو سورہ اعراف میں اہل ہجر کے بڑوں کے خاص ٹائٹل کے ساتھ ذکر ہے، متکبر سردار، لیکن سورہ نبل میں اسپیسیفکلی 9 ایسے بڑے سرداروں کا ذکر ہے کہ جن میں کوئی خیر نہیں تھی، اس شہر کے بدترین لوگ۔ اور تفسیر ابن جریر کے مطابق یہ واقعہ شروع ہوتا ہے ہجر والوں کی 2 عورتوں سے۔ پہلی عورت صدوق، جس نے ایک سردار مسرا کہ جو اس کا کزن بھی تھا، یعنی کہ چچا زاد بھائی، اسے قائل کرنا شروع کیا کہ اونٹنی کا کچھ کرو۔ اور دوسری عورت اونیزہ، جس نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے ایک دوسرے سردار کدار کو قائل کرنا شروع کیا کہ اونٹنی کا کچھ کرو۔ اور ان دونوں سرداروں کے ساتھ 7 سردار اور بھی مل گئے، اور پھر ان سب نے مل کر ایک فیصلہ کیا، جس چیز سے حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بار بار منع کیا تھا، یعنی کہ اونٹنی کو تکلیف نہ دینا، انہوں نے اس سے بھی آگے بڑھ جانے کا فیصلہ کیا، اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دینے کا فیصلہ۔ اور ایک دن جب یہ اونٹنی پانی پی کر واپس جا رہی تھی تو اسی سردار مسرا، جسے اس کی کزن صدوق نے قائل کیا تھا، اس نے اونٹنی کی ٹانگوں پر تیر چلا دیے، لیکن وہ عورتیں اس پر راضی نہیں تھیں، وہ باہر نکل آئیں، اپنے چہروں کو پیٹنے لگ گئیں، چیخنے چلانے لگ گئیں، اور ان مردوں کو ایکسائٹ کرنے لگ گئیں، ابھارنے لگ گئیں کہ اسے قتل کرو۔ اور سورہ قمر کے مطابق فنادوا صاحبہم، یعنی کہ پھر انہوں نے اپنے ایک صاحب، ایک بڑے آدمی کو اونچی آواز دی، اور پھر اس وقت قدار سامنے آیا جسے اونیزہ نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے قائل کیا تھا، اور بڑی شدت سے اونٹنی پر تلوار چلا کر اس کی کونچیں کاٹ دی۔ کونچیں دراصل ران کی پچھلی سائٹس کے مسلز کو کہتے ہیں، اور یہ ظلم 18ویں صدی میں ایک مرتبہ پھر دہرایا گیا تھا جب ٹرانس اٹلانٹک سلیو ٹریڈ کے دوران غلاموں کی کونچیں کاٹ دی جاتی ہیں تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ بہرحال کونچیں کٹوا لینے کے بعد اس اونٹنی نے ایک بہت زوردار چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ جہاں کہیں بھی ہو بھاگ جائے، لیکن کردار ابھی بھی راضی نہیں تھا۔ ایک کے بعد ایک تلوار اور نیزوں کے وار اور بالآخر کردار نے اللہ کی اونٹنی کا قتل کر دیا۔ اونٹنی کا چھوٹا سا بچہ بھاگتا ہوا ایک پہاڑ پر پہنچا اور چیختا چلاتا غائب ہو گیا۔ لیکن ابن جریر کی تفسیر کے مطابق غائب ہونے سے پہلے اس نے 3 مرتبہ چیخ ماری تھی۔ اللہ کی اونٹنی پر ہوئے اس ظلم کا قرآن پاک میں 6 مرتبہ ذکر ہے، اور جس شخص نے یہ حرکت کی اسے سورہ شمس میں اشقہا کا لقب دیا گیا، یعنی اس شہر کا سب سے بدترین انسان، دا موسٹ وکڈ ون، دا موسٹ ریچڈ ون، جس نے اللہ کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ اللہ نے اس شخص کے لیے سب سے بڑے بدبخت کا لفظ استعمال کیے، اور اللہ کے رسول نے بھی 2 مختلف احادیث میں اس شخص کے لیے سب سے بڑے بدبخت کا لفظ استعمال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں اللہ کی اونٹنی اور اس شخص کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ اپنی قوم میں ابو زمعہ کی طرح غالب اور طاقتور تھا۔ پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے ابو تراب، کیا میں تمہیں 2 بدبخت ترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ایک سرخ رنگ کا وہ شخص کہ جس نے اللہ کی اونٹنی کو مارا تھا، اور ایک وہ شخص جو تمہیں ضرب لگائے گا یہاں تک کہ تمہاری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی۔ اونٹنی کے بچے نے غائب ہونے سے پہلے 3 مرتبہ چیخ ماری تھی، اور اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو 3 دن کا کہا، سورہ ہود، کہ اب تم صرف 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ سکو گے، لیکن جن کے سروں پر ہی کفر اور تکبر چڑھا ہو وہ اپنی نفرت میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ لہذا سورہ نمل کے مطابق انہوں نے قسم اٹھا لی کہ اب رات سے پہلے صالح اور ان کے گھر والوں کا بھی قتل کرنا ہے، مگر اب ان پر اللہ کے حکم نے آ کر رہنا تھا۔ لہذا ان کے چہرے بدلنا شروع ہوئے، پہلے دن ان کے چہرے زرد ہوئے، دوسرے دن سرخ، اور تیسرے دن ان کی رنگت سیاہ پڑ چکی تھی، اور سورج کے نکلتے وقت زلزلہ اور سورہ زاریات کے مطابق آسمان سے ایک بہت سخت تیز چیخ، ایک چنگاڑ آئی جس سے یہ نیچے تک ڈہل گئے اور کھڑے نہ رہ سکے۔ خوف سے روحیں نکلنے لگیں، سسک سسک کر جانیں ختم ہونے لگیں، حرکات و سکنات ٹھنڈی پڑ گئیں، اور سورہ آراف اور ہود کے مطابق بالآخر وہ اپنے گھروں میں اندھے منہ گرے پڑے رہ گئے، محض جسموں کے ڈھیر جن میں نہ ہی روح باقی تھی اور نہ ہی کوئی حرکت۔ سورہ ہود کے مطابق ایسے کہ جیسے وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ سورہ قمر کے مطابق اس چیخ کے بعد وہ ایسے رہ گئے کہ جیسے روندی ہوئی گھاس۔ سورہ نجم کے مطابق سوائے ایمان رکھنے والوں کے ان میں سے ایک بھی باقی نہیں بچا، اور سورہ نمل کے مطابق ان کے مکانات اجڑے پڑے ہیں، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے ان میں بہت بڑی نشانی ہے۔ لیکن چیخ سے انسان کیسے مر سکتا ہے، اور آخر چیخ ہی کیوں؟ چیپٹر کا جو حصہ اب شروع ہونے والا ہے، اس حصے کے اندر میں آپ کو ان دونوں سوالوں کے جوابات دوں گا، لیکن اس سے پہلے میرا ایک سوال کہ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کا جسم کس آواز کو برداشت کر سکتا ہے اور کس آواز کو نہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر انسان کے سننے کی ایک رینج ہوتی ہے، ہم 20 ہرٹز سے کم یعنی انفراسونک اور 20,000 ہرٹز سے زیادہ کی آوازیں یعنی الٹرا سونک نہیں سن سکتے، لیکن آوازوں کی اونچائی ہرٹز کے بجائے ڈیسیبلز میں ماپی جاتی ہے۔ آپ کے سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ایک ٹرک کے انجن کی آواز 80 ڈیسیبلز تک ہوتی ہے، اور ایک جیٹ انجن کی آواز 130 ڈیسیبلز تک۔ اور ویسے تو یہ آوازیں برداشت کرنے کے قابل ہوتی ہیں، لیکن جیسے جیسے آواز 150 ڈیسیبل سے اوپر جاتی جائیں گی، آپ اپنے جسم پر اس کا اثر ہوتا محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ میں آپ کو اونچی آوازوں کی صرف 4 ریئل لائف مثالیں دوں گا، اور پہلی مثال ایک راکٹ لانچ کی ہے۔ ایک راکٹ کے لانچ ہوتے وقت 165 ڈیسیبلز تک کی آواز پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ آواز مار تو نہیں سکتی، لیکن یہ آپ کے کانوں کے پردے پھاڑ دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ انفیکٹ سیٹرن 5 نامی اسپیس شٹل کی لانچ کے وقت اس کی آواز سے پیدا ہونے والی انرجی اتنی زیادہ تھی کہ لانچ پیڈ پر موجود سیمنٹ یا کانکریٹ پگھل گیا تھا، اور اس حادثے کے بعد سے پھر یورپین اسپیس ایجنسی کو اپنے راکٹ لانچ پیڈ یعنی کہ وہ جگہ جہاں سے راکٹ اڑتا ہے وہاں 3 لاکھ گیلن پانی گرانا پڑا تاکہ وہ راکٹ کی آواز سے پیدا ہونے والی انرجی کو جذب کر لیں، ورنہ راکٹ کی اتنی تیز طاقتور آواز سے لانچ پیڈ اور اس راکٹ پر لگا سیٹلائٹ دونوں ڈیمیج ہو جاتے۔ لیکن بعد میں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اسپیس ایجنسی نے ہالینڈ میں ایک بہت اونچی آواز پیدا کرنے والا ایک اسپیکر ڈیزائن کیا۔ اسے اکوسٹک اوریفائسز کہتے ہیں. اس کے ڈیزائن کرنے کا مقصد یہ ٹیسٹ کرنا تھا کہ ہمارے سیٹلائٹس آخر کہاں تک آواز کی طاقت کو برداشت کر سکیں گے. اور اسپیکر کے متعلق میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ اسپیکر کے سامنے کھڑے ہوں اور اس اسپیکر کو آن کر دیا جائے تو آپ کے کانوں سے خون فواروں کی طرح نکلے گا. دوسری مثال سن کر شاید آپ کو تھوڑی سی حیرانی ہو، کیونکہ ایک راکٹ سے بھی زیادہ اونچی آواز دراصل ایک جاندار کی ہوتی ہے. دا بلو ویل، دنیا کا سب سے بڑا جانور جس کی آواز بھی سب سے اونچی ہے، اور یہ 180 ڈیسیبلز تک جا سکتی ہے. انفیکٹ یہ اس قدر اونچی آواز ہے کہ اگر ویل مچھلی اپنی پوری طاقت سے آواز نکالے تو اس کی آواز اسلام آباد سے لے کر کراچی تک سنی جائے گی. اور یہ اس قدر طاقتور آواز ہوگی کہ اس وقت اگر آپ ویل مچھلی کے پاس موجود ہوں تو اس آواز سے آپ کے جسم میں اتنی وائبریشن پیدا ہوگی کہ آپ کا جسم ہیٹ اپ ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کا جسم گرم ہو جائے گا. تیسری مثال دراصل ایک نیچرل فینومینا کی ہے، ایک قدرتی حادثہ. 1883 میں انڈونیشیا میں ایک آتش فشاں پھٹا تھا، اور آج بھی آپ میں سے بہت سے لوگ کراکاتوا نامی اس بدنام پہاڑ کو جانتے ہی ہوں گے. اس آتش فشاں کے پھٹنے کی آواز اس قدر شدید تھی کہ اس کے دھماکے سے پیدا ہونے والی ساؤنڈ ویوز نے 4 مرتبہ پوری دنیا کا چکر لگایا تھا. یہ آواز اس قدر طاقتور تھی کہ اس وقت ڈچ ایسٹ انڈیز کمپنی کی آفیشیل رپورٹ کے مطابق 165 گاؤں تو آواز کے ان تک پہنچنے سے پہلے صرف اس کی شاک ویو سے ہی تباہ ہو گئے تھے. اور چوتھی مثال وہ ہے جس کے متعلق ورچولی ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کہ وہ کس چیز سے نکلی تھی. 1908 سائبیریا. اس وقت ہماری تاریخ کی سب سے اونچی آواز پیدا ہونے والا ایک ایونٹ ہوا تھا. صبح 7 بجے سائبیریا کے دور دراز کے جنگلوں میں ایک ایسی دھماکے دار آواز آئی کہ اس نے 2200 یعنی کہ 2200 میل تک کے ریڈیس میں موجود درختوں کو گرا کر زمین کے ساتھ فلیٹ کر دیا تھا. اور آج کی کیلکولیشنز کے مطابق یہ آواز کسی صورت بھی 315 ڈیسیبل سے کم نہیں تھی. میں چاہتا ہوں کہ اس وقت سائبیریا سے کھینچی گئی ان تصاویر کو آپ کے سامنے رکھوں جو ٹنگسکا ایونٹ کے جو اس ایونٹ کا نام تھا اس کے بعد کھینچی گئی تھی. تو آپ کے ذہن میں سورہ قمر کی وہ آیت کھل کر واضح ہو جائے گی کہ کیسے اس آواز نے انہیں ایک روندی ہوئی گھاس کی طرح کر دیا ہوگا. اس آواز کے ایپی سینٹر سے 210 کلومیٹر دور موجود ایک عینی شاہد، ایک آئی وٹنس، صرف اتنا ہی بتا سکا تھا کہ آسمان پھٹ گیا تھا اور 10 منٹ بعد اتنے زور کی آواز آئی کہ ہم زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے تھے. یہ آواز کہاں سے آئی تھی اور کس چیز نے پیدا کی تھی آج تک اس کی اصل وجہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکی. بہت ساری تھیوریز ہیں بٹ نو بڑی نوز دا ٹروتھ. آج بھی اس واقعے کی کیس فائل میں وجہ کے خانے میں صرف 2 ہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان ناؤن ایونٹ. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ 200 ڈیسیبل سے اوپر کی آوازیں ہمارے لیے صرف موت ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. آواز، ایک اونچی آواز سے انسان کیسے مر سکتا ہے؟ یہ کانوں کے پردوں کا پھٹنا تو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن موت کیسے؟ وہ ایسے کہ 200 ڈیسیبل سے اونچی آواز سب سے پہلے آپ کے کانوں کے پردے پھاڑے گی، اور پھر یہ آپ کے پھیپھڑوں میں ایمبولزم پیدا کر دے گی، یعنی کہ آپ کے پھیپھڑوں میں ہوا کے بڑے بڑے بلبلے بننا شروع ہو جائیں گے، اور ہوا کا یہ پریشر، یہ دباؤ اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کے پھیپھڑے پھٹ جائیں گے. لیکن یہ سب تو تب ہوگا نا کہ اگر آپ زندہ ہوں، کیونکہ اس قدر طاقتور آواز سے خوف کے مارے پہلے ہی آپ کا ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوگا. نقصان پہنچانے والی آوازوں کا ہمیشہ اونچے ہونا ہی ضروری نہیں ہے. آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ ہم 20 ہرٹز سے نیچے کی آوازیں یعنی انفراسونک آوازوں کو بھی نہیں سن سکتے. لیکن کیا ہوگا اگر ہم انفراسونک آوازوں کی زد میں آ جائیں؟ اگر ان انفراسونک آوازوں کو آپ کے جسم پر فوکس کر کے چھوڑا جائے تو سب سے پہلے آپ کی آنکھوں کے ڈیلے وائبریٹ کرنا شروع ہوں گے، پھر آپ کے جسم میں درد کی تیز لہریں دوڑیں گی اور آپ فوراً الٹیاں کرنے لگ جائیں گے. انفیکٹ آپ نے آج کل سنا ہوگا کہ بہت سے ممالک ساؤنڈ ویپنز پر کام کر رہے ہیں. وہ لوگ دراصل انہی 20 ہرٹز سے کم کی فریکوینسیز والے ہتھیار بنانے کی ہی کوششوں میں ہیں کہ جسے وہ سونک بلٹس کہتے ہیں. اور آخر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو قدرت کی ایک بہت ہی پرسرار سی آواز کے متعلق بتاؤں جس کے بارے میں ہمارا علم تقریباً 0 ہے. نہ ہی ہمارے پاس اس کے متعلق کوئی وزنی تھیوری ہے اور نہ ہی ہمارے پاس اس پراسرار آواز کی کوئی ایکسپلینیشن ہے، ہم بس خاموشی سے اسے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ آواز آسمان سے ایک بوم کی صورت میں سنائی دیتی ہے اور اسے اسکائی کوئکس کہتے ہیں، یعنی کہ ایک آسمانی زلزلہ۔ اس کے سورس کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ آج تک یہ پوری دنیا کے علاقوں میں سنی جا چکی ہے، تو پوری دنیا کے علاقوں سے اسکائی کوئکس یعنی آسمانی زلزلے رپورٹ ہوئے ہیں، اور آج تک ان سے کوئی بڑا جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن کبھی کبھار ان کی گرج اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ گھروں میں پڑے شیشے کے برتنوں کا ٹوٹ جانا ضرور رپورٹ ہوا ہے۔ کی عجیب و غریب اور پرسرار آواز انڈیا میں گنگا کے کنارے، امریکہ میں فنگر لیک کے کنارے، جاپان میں نارتھ سی، انڈونیشیا میں سماٹرا اور جاوا، یورپ میں ہالینڈ، پھر برازیل، میکسیکو، یہاں تک کہ پوری دنیا میں سنائی دے چکی ہے۔ 2020 میں یہ 4 مرتبہ سنی گئی تھی اور آخری دفعہ فیبرری 2021 میں انڈونیشیا میں سنائی دی تھی۔ اس آواز کے متعلق کچھ تھیوریز موجود ہیں، لیکن میں آپ کو صرف 3 کے بارے میں بتاؤں گا۔ ان 3 میں سے پہلی تھیوری یہ ہے کہ ہمارا سورج سادہ زبان میں آگ سے بنا ہوا ایک ستارہ ہے، اور اکثر ہمارے سورج سے آگ کی بڑی بڑی لپٹیں نکلتی ہیں جنہیں کورونل میس ایجیکشن کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آگ کی یہ لپٹیں بہت ہی زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں۔ سورج کی سطح سے 4.25 کلومیٹر اوپر اٹھتی آگ کی ایک خصیلی لپٹ، یہ لپٹ اس قدر طاقتور ہوتی ہے کہ یہ خلا میں بھی ایک شاک ویو پیدا کر دیتی ہے۔ وہ شاک ویو بھی اس قدر بڑی ہوتی ہے کہ ہماری دنیا تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ جب وہ شاک ویو ہماری دنیا کی حدود میں داخل ہوتی ہے تو فضا کے ساتھ رگڑ کی وجہ سے یہ گرج اور سونک بوم پیدا کرتی ہے، اور پھر یہ وہ سونک بوم ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں یہ عجیب و غریب سے اسکائی کو ایک سنائی دیتے ہیں۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ جب آسمان سے آنے والے بڑے بڑے شہاب ثاقب ہماری دنیا کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو وہ بھی بہت ہی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ہماری فضا سے گزرتے ہیں، یعنی 1 سیکنڈ میں 71 کلومیٹر اسپیڈ سے۔ تو اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ ہماری فضا میں داخل ہونے پر وہ ایک اونچی آواز پیدا کرتے ہیں کہ جو پھر ہمیں اسکائی کوئکس کی صورت میں سنائی دیتی ہیں۔ اور تیسری تھیوری یہ ہے کہ ہمارے سمندروں کے اندر اور زمین کے نیچے بڑی بڑی غاریں موجود ہیں، جب وہ غاریں کولیپس کرتی ہیں، ڈھہ جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، تب ہمیں یہ بھیانک سی آوازیں اسکائی کوئکس کی طرح سنائی دیتی ہیں۔ یہ سب تھیوریز فی الوقت تک اندازے ہی ہیں، سچ تو یہی ہے کہ ہمیں اسکائی کوئکس کے متعلق کچھ بھی نہیں پتا، وہ ہمارے لیے صرف ایک راز ہے۔ بہرحال پھر ہجر والوں کا کیا ہوا؟ صدیوں تک وادی ہجر کی تباہی کے بعد وہ جگہ اجڑی پڑی رہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 600 سال بعد وہاں ایک اور شہر آباد ہوا تھا جسے الاولی کہتے ہیں، لیکن پھر وہ بھی اجڑ گیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ آج تک یہاں پہ کچھ بھی نہیں بس سکا، اس لیے اس شہر کو اب یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج یا آثار قدیمہ والوں نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کے ساتھ اس علاقے سے گزرے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو وہاں کا پانی پینے سے بھی منع فرمایا تھا اور وہاں کی کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے روک دیا تھا، یہاں تک کہ جب اصحاب نے بتایا کہ انہوں نے تو آٹا بھی گوندھ لیا ہے اور پانی کے برتن بھی بھر لیے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پانی اندھیل دو اور آٹا اونٹوں کو کھلا دو، اور پانی کے لیے وہ کنواں ڈھونڈو جہاں سے اللہ کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ اور اپنی ریسرچ کے دوران میں نے ایک حدیث میں یہ بھی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی ہجر سے گزرتے ہوئے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا اور سواری کو تیز کر لیا تھا، یہاں تک کہ اس علاقے سے نکل گئے۔ ارم والے اور ہجر والے یہ دونوں سسٹر نیشنز تھیں، کزن اقوام تھیں۔ میں نے آپ کو اس چیپٹر کے پہلے حصے میں ارم والوں کے متعلق بتایا کہ وہ خود بھی طاقتور ستونوں جیسے تھے، وہ بناتے بھی اونچے اونچے عالی شان ستون تھے، اور پھر ان پر عذاب بھی ہوا کے بدترین ستونوں کی شکل میں ہی آیا تھا، ستون در ستون در ستون در ستون۔ لیکن ان کی اس کزن نیشن یعنی ہجر والوں کے متعلق کہ آپ نے ایک بات نوٹ کی، ان کی عورتوں نے بھی چیخ کر نو سرداروں کو اونٹنی کے قتل پر اکسایا تھا، ان سرداروں نے بھی چیخ کر کردار کو اونٹنی پر تلوار چلانے کا کہا تھا، اس اونٹنی نے بھی مرنے سے پہلے ایک چیخ مار کر اپنے بیٹے کو بچے کو آگاہ کیا تھا، اور پھر اس کے بچے نے بھی غائب ہونے سے پہلے صالح علیہ السلام کی طرف دیکھ کر تین مرتبہ چیخ ماری تھی، اور پھر تین دن بعد ہجر والوں پر بھی ایک ایسی چیخ آئی جس نے کسی کو کچھ کہنے کے قابل نہیں چھوڑا، چیخ در چیخ در چیخ در چیخ۔ اور ان دونوں کزن نیشنز کے بعد ایک ایسی خاموشی کہ میرے ذہن میں سورہ مریم کی آخری آیت آ جاتی ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنوں کو ہلاک کر دیا، کیا تمہیں ان کی آہٹ بھی آ رہی ہے، کیا تمہیں ان کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے؟